بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ایک اور بلندتر صلوات
پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ایک اور بلندتر عزیزان گرامی، سلسلہ مجالس اختتام کو پہنچ رہا ہے. آج یہ دو آیتیں سورہ مبارکہ انعام کی اور یہ عنوان کہ درس اسلام ہے حسین کا ذکر، یہ عنوان بھی تشنا رہا جاتا ہے اور آیتوں کی تفسیر بھی. میں ہمیشہ کی طرح اپنی ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں. نہ حق فضائل ادا ہوا اور نہ حق مسائل. ذکر حسین، ذکر اہل بیت، ذکر مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ بے پناہ ذکر ہے. لوگ الزام غلو کا لگائیں گے، مگر سچ یہ ہے کہ ان کا پھیلا ہوا ذکر قرآن بھی سمیٹ نہیں پایا ہے. قرآن عظیم ہے، قرآن بہت عظیم ہے، مگر قرآن الفاظ کا مجموعہ ہے. اہل بیت وہ ہیں جو اقدار کا پیکر ہیں. کاش دنیا ان مقامات کو سمجھتی. یہ جو مسلسل میں ترجمہ کرتا آ رہا ہوں، ارشاد الہی ہے کہ نبی کہہ دیجئے کہ میری صلاۃ، میری تمام عبادتیں، میری قربانیاں اور میری پوری زندگی اور میری موت سب اس معبود برحق کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، لا شریک له، کوئی اس کا کسی اعتبار سے شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْت، اور میں اسی پر مأمور ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ خود ان الفاظ میں ابھی جو مضمون ہے اس کی تشریح نہیں ہو پائی ہے۔ یہ جو فقرہ کہا گیا وَبِذَلِكَ أُمِرْت، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، میں مأمور ہوں۔ کاش آپ حضرات یہ ایک فقرہ اس فقیر کا یاد رکھیں تو سینکڑوں صفحے کی بحث سمٹ آئے گی۔ مأمور ہوں، مجبور نہیں ہوں۔ میں مأمور ہوں، وَبِذَلِكَ أُمِرْت، میں مأمور ہوں، میں مجبور نہیں ہوں۔ امر اسی کو کیا جاتا ہے جو مختار ہو کرنے پر اور نہ کرنے پر۔ مجبور کو کوئی امر نہیں کیا جاتا۔ کائنات میں جتنی بے جان چیزیں ہیں وہ فطرت کے قوانین کی پابند بنا دی گئی ہیں۔ الیکٹران ایک رخ پر گردش کر رہا ہے تو کرتا رہے گا، اس میں یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی سمت کو تبدیل کر سکے۔ جن ایلیمنٹس میں ریڈیئیشن ہے، ریڈیئیشن ہے، ان میں یہ سکت نہیں ہے کہ ریڈیئیشن کو روک سکیں۔ جن میں نہیں ہے، ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ریڈیئیشن پیدا کر سکیں۔ سورج ایک سمت میں رواں دواں ہے تو رواں دواں ہے، چاند کو ایک سفر طے کرنا ہے تو طے کرنا ہے۔ کائنات کی ہر چیز قوانین قدرت کی پابند بنائی گئی ہیں۔ یہ انسان ہے جسے مأمور کیا گیا ہے، مجبور نہیں کیا گیا۔ ناقی اپنے کو مجبور سمجھتا ہے اور گلا کرتا پھرتا ہے، جو چاہے سو آپ کرے ہیں، ہم کو بس بدنام کیا۔ یہ انسان کی نادانی ہے۔ جبر نہیں۔ اب آج میں زیادہ دیر تک گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بحث بہت اہم ہے۔ یہ بحث بہت اہم ہے ہمارے عزیز القدر، مجھے بہت محبت ہے ان سے، علی اعظم صاحب جو فلسفہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ذکر اہل بیت بھی انگریزی زبان میں شروع کر دیا ہے انہوں نے، پروردگار ان کی توفیق اور میں ظرف فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ جلد از جلد یہ PhD भी कर लें और फलसफे अखलाक पर काम करें। अभी भी कर रहे हैं, इनकी कुछ तकरीरें टेलीविजन पे आई। अब जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं, ये बात मामूर होना और मजबूर होना दोनों में जमीन का आसमान फर्क है। मजबूर होना जिल्लत की बात है, मामूर होना एजाज की बात है। मामूर होना एजाज की बात है और इसके बाद जो शख्सियत जिस मकाम की होती है उसको उसी मकाम पर मामूर किया जाता है। यानी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मंजिलत के मालिक हैं, उनको उस मंजिलत पे हक सुभानहू व तआला ने मामूर फरमाया है। अंबिया अलैहिस्सलाम, औलिया अलैहिस्सलाम, जो जिस मंजिलत का है हक सुभानहू व तआला ने उसे उस मंजिलत पर मामूर किया है, मंसूर किया है, ओहदा अता किया है और जिम्मेदारी अता की। मामूर होने के मानी है जिम्मेदारी पाना और जिम्मेदारी को निभाना। यहीं पर बहुत सी बहसें हैं जो फलसफे जबर अख्तियार से मुतालिक हैं, सिमट आएंगी, और वो कलामी बहसें जो नहायत नादानी की हैं, मैं तो यही कहूँगा। ये कुछ लोगों ने ये कहने की कोशिश की है कि हक सुभानहु व तआला, अल्लाह सुभानहु व तआला तो कादिर मुतलक है, उसने जो काम अहले बैत से लिया है वो काम लिखने वाले ने जो लिखा है या कहने वाले ने जो कहा है वो तो मैं दोहराना भी नहीं चाहता, लेकिन जुमला बहुत रकीक है। कहने वाले ने ये कह दिया है कि वो कादिर मुतलक है, जो काम उसने अहले बैत से लिया है वो किसी मक्खी या मच्छर से भी ले सकता था। नऊज़ुबिल्लाह, इसीलिए मैंने कहा था कि इससे ज्यादा नादानी का जुमला नहीं हो सकता। हक सुभानहु व तआला, अल्लाह सुभानहु व तआला आदिल है, वो कादिर है तो आदिल भी है। और आदिल के मानी ये होते हैं कि जो शय जिस मर्तबे की मुस्तहिक हो उसको वहीं रखा जाए। मुस्तफ़ा नूर अव्वल, मुस्तफ़ा खल्क अव्वल, मुस्तफ़ा हादी अव्वल, मुस्तफ़ा नबी अव्वल और मुस्तफ़ा नबी खातम। एक रिवायत भी है, सरकारे रिसालत में आपने फरमाया और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फरमाया है कि अनल अव्वल अनल आखिर अनल ज़ाहिर अनल बातिन, मैं अव्वल हूँ मैं आखिर भी हूँ, मैं ज़ाहिर भी हूँ मैं बातिन भी हूँ। तो लोग ये समझते हैं कि ये नऊज़ु बिल्लाह इद्दिआए उलूहियत है, या हम जो इस हदीस को तस्लीम करते हैं तो हमें यह ताना दिया जाता है कि आप गुलू करते हैं, आप इनके लिए उलूहियत के पायल हैं। अरे अव्वलियत व आखिरियत के कितने पहलू हैं, कितने रुख हैं खुद फलसफे में। अब इसके बाद का जो फकरा है जहां कहा गया वो आना अव्वलुल मुस्लिमीन, اور میں سب سے پہلا ہوں سر تسلیم خم کرنے والوں میں. تو دیکھنے کی بات ہے کہ یہاں اولیت کے کتنے پہلو ہیں. اولیت کو اگر حدوث و قدم کے دائرے میں لے جائیں تو ایک ہے حدوث زمانی، ایک ہے حدوث دہری، ایک ہے حدوث اسمی، ایک ہے قدم ذاتی اور حدوث ذاتی. یعنی دیکھنا پڑے گا کہ یہ ذاتن اول ہیں یا زمانن اول ہیں یا ظرف دہر میں اول ہیں یا ظرف ضرمت میں اول ہیں، کس اعتبار سے کہا جا رہا ہے. اگر آپ کی نگاہ کوتا ہے تو عبارت کو غلط نہ ٹھہرائیے. عبارت کو غلط ٹھہرائیے، روایت کو جھٹلا دیتے ہیں. یہ تو عام فلسفے کی نصابی کتابوں میں ایک حدوث و قدم زمانی، یہ کیا ہے. اب چلیے، آج لگ رہا ہے کہ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں. میں بھائی صاحب قبلہ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ نے مجھے یہاں پڑھوا کے ظلم کیا، اس لیے کہ لوگ لگ رہا تھا مجھے سننا نہیں چاہتے ہیں. آج آخری مجلس میں لگ رہا ہے سننا چاہتے ہیں. تو آپ حضرات کا بھی ماشاء اللہ موڈ ہوتا ہے، ایک صلوات پڑھ دی جائے. حدوث زمانی اور قدم زمانی یہ ہے کہ زمانے میں کوئی چیز وجود میں آئے، اس سے پہلے زمانہ ہو. ہم سب، میں 60 برس پہلے نہیں تھا مگر وقت تھا، میں نہیں تھا، ہے نا. کیا جھوم رہے ہیں آپ اور واہ واہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ کر رہے ہیں. اچھا، یہ سمجھیے کہ وہ جو وقت تھا اس وقت کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا. میں جب سے پیدا ہوا میرا وقت میرے ساتھ پیدا ہوا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک بالکل الگ مسئلہ ہے. اسی لیے بہت سے بزرگ، بہت سے نوجوانوں کو کہتے تھے کہ میاں فلسفہ نہ پڑھا کرو. فلسفہ پڑھنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. تو بہرحال میں نہیں تھا 60 برس پہلے مگر وقت تھا. ابھی اسی وقت کی بات کریں کہ جو وقت تھا، لیکن اور یہ وقت وہی تھا جو 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 12 گھنٹے کی رات تو 12 گھنٹے کا دن، اور آپ کے یہاں تو کبھی کبھی 4 گھنٹے کا دن اور 20 گھنٹے کی رات، کبھی 4 گھنٹے کی رات اور 20 گھنٹے کا دن، یہی سلسلہ ہے روز و شب. اچھا، اور یہ سلسلہ روز و شب وجود میں کیسے آتا ہے، دن رات کیسے بنتا ہے. ابھی زمین گردش کرتی ہے اور زمین اور سورج کے زاویے بدلتے رہتے ہیں تو دن اور رات وجود میں آتا ہے. اور جب نہ سورج تھا نہ زمین تھی تو کون سا زمانہ تھا. نا یہ تو سائنس بھی کہتی ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب نہ یہ زمین تھی اور نہ یہ سورج تھا. یہ تو کوئی مذہبی دعویٰ نہیں ہے، یہ تو سائنسی دعویٰ ہے. کتنی کتابیں آ گئی ہیں اس پر، کاسمولوجی پر. کہ بہرحال ایک نقطۂ آغاز تھا. تو جب زمانے کا یہ پیمانہ ہی نہیں تھا تو پھر کون سا پیمانہ تھا. یعنی اگر یہ طے کریں کہ سورج جب وجود میں آیا ہے تو اس سے پہلے کیا تھا، ٹائم تھا یا کچھ اور تھا. آ گئی مشکل. اور ٹائم تھا تو کون سا ٹائم تھا، اسے نام کیا دیں گے. بہرحال تو ایک یہ ہے کہ ہم ظرف زمان میں، یہ جو گردش لیل و نہار ہے اس میں جو پیدا ہوا ہو وہ ہے حادث زمانی، وہ ظرف زمان میں پیدا ہوا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے زمانہ ہے، اور جو مجھ سے پہلے پیدا ہوا برادر معظم میرے 10 سال مجھ سے بڑے ہیں، تو میرے مقابلے میں وہ ہے قدیم، میں ہوں حادث. اچھا، جب یہ زمانیات سے متعلق کوئی چیز نہیں تھی تو کون سا ظرف تھا؟ اسے اسلامی حکمت کہتی ہے کہ وہ ظرف دہر تھا، زمان کے مقابلے میں دہر کا لفظ آیا. ظرف دہر میں جو چیز وجود میں آئی وہ ہے حدوث دہری. یہ میر باقر داماد علیہ الرحمہ کا نظریہ. اب ظاہر فلسفی کی کلاس تو ہے نہیں، تو میں اسے زیادہ پھیلاؤں گا نہیں اس بیان کو. اچھا، جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ چاند تھا، زمین بطور خاص نہیں تھی کہ اس کی مٹی جمع کر کے اس میں پانی ملا کے گوند کے کوئی پیکر بنایا جاتا اور آدم بنتا. اس وقت بھی اگر کوئی نبی تھا تو اس کی اولیت کون سی اولیت ہے؟ هو الاول کہا جائے گا یا نہیں؟ اس کے بعد سلسلہ زمان ہے. انہوں نے خود فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. میں نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اور اے علی تم اس وقت بھی ولی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان. نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، وہ ولی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یہ جو آیت تطہیر نازل ہوئی نا، اور پھر ایک چادر کے سائے میں اہل بیت کو جمع کر کے پیغمبر نے فرمایا یہی ہے میرے اہل بیت، ایک در و دیوار اور چھت کے ہوتے ہوئے علیحدہ سے ایک چادر کا گھر چھوٹا سا بنا کر ان پنجتن کو الگ کرنے کے معنی یہ تھے کہ پہچان لو یہ سب کے سب وہ ہیں جو زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، ان کی تخلیق قبل زمان ہو چکی ہے. اس وقت بھی نور زہرا تھا، اس وقت بھی نور حسن مشتبہ تھا، اس وقت بھی نور سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین. اور اس کی تائید کرتی ہے وہ روایت جو جناب ابو ذر غفاری سے ہے. جناب ابو ذر غفاری نے حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام سے پوچھا ہے، یا ابا عبداللہ، جب یہ دنیا نہیں بنی تھی تو آپ کہاں تھے؟ یعنی جناب ابو ذر کو یہ معلوم ہے کہ یہ تھے. ابو ذر کو یہ معلوم ہے کہ یہ تھے، کہ آپ کہاں تھے؟ تو آپ نے فرمایا کنا اشباح نور، ہم تو نور کے پیکر تھے اور عرش الہی کے گرد طواف کیا کرتے تھے. سب کچھ ہمارے بعد بنا ہے، جبرائیل ہمارے بعد بنے ہیں، میکائیل ہمارے بعد بنے ہیں، فرشتے ہمارے بعد بنے ہیں، اور فرشتوں نے خلق ہونے کے بعد ایک حیرت کے عالم میں تھے. جب ہم نے حمد الہی کی تو انہوں نے حمد کرنا سیکھا، جب ہم نے تسبیح کی تو انہوں نے تسبیح کرنا سیکھا، جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنا سیکھا. یہ حسین ہے جو حقا کے بنا لا الہ است حسین. فرشتوں نے مصطفیٰ کو نہیں لا الہ الا اللہ کہنا سکھایا ہے، مصطفیٰ نے اور اہل بیت مصطفیٰ نے فرشتوں کو لا الہ الا اللہ کہنا سکھایا ہے. کہاں ہیں مسلمان؟ کہاں ہیں عرفاء؟ کہاں ہیں حکماء؟ کہاں ہیں متکلمین، کہاں ہیں مفسرین؟ یہ وہ منزل ہے جہاں حضرت نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا ہوں سر تسلیم خم کرنے والا. بس اب ایک اور اہم بحث دیکھیے سر، بہت بہت اہم بحث ہے. میں آج بھی اسے فہرست سنا رہا ہوں، بیان تھوڑی مکمل ہو رہا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا ہوں سر تسلیم خم کرنے والا، اور اس سے پہلے کا بیان محیا و مماتی، پھر ذرا پلٹ کے وہاں تک آئے. قل ان صلاتی و نسکی، کہہ دیجئے کہ میری صلات و نسکی اور میری تمام عبادتیں اور تمام قربانیاں، و محیا و مماتی اور میری پوری زندگی اور میری موت، سب اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. میں نے ایک بات بار بار عرض کی ہے ادھر کہ شریعت کے احکام، فقہ، صرف زندگی کا نقشہ پیش کرتا ہے علم فقہ. اس لیے اگر پوری زندگی اللہ کے لیے بسر کرنی ہے تو احکام کے سہارے سے نہیں، اقدار کے سہارے سے بسر کرنی ہو. یہ آپ کا سبجیکٹ، اقدار، ویلیوز، اقدار، نہ کہ احکام. اگر انسان احکام کا پابند رہے، صرف احکام کا پابند رہے، تو میں سمجھتا ہوں لکیر کا فقیر کہلائے گا. اگر اقدار اس کے اندر پائے جاتے ہیں، قدریں پائی جاتی ہیں، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میری پوری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے بسر ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے. احکام و اقدار کا تعلق کیا ہے؟ احکام میں ہے نماز میں قیام، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے کھڑے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ کے لیے کھڑے ہو، قنوت کی حالت میں یا اللہ سے ہی لو لگائے ہوئے اللہ کے لیے کھڑے ہو. یہ فقرہ جی میں وقومو حکم ہے کھڑے ہو، للہ اللہ کے لیے، قانتین اللہ ہی سے لو لگی ہوئی ہو. یہ قیام، یہ جو نماز میں حمد و سورہ پڑھ کے آپ رکوع میں جھک جاتے ہیں، بس اتنا قیام کافی ہے. بس اتنا قیام کافی ہے، حق ادا ہو جائے گا. یہ قیام اس لیے سکھایا گیا ہے تاکہ وہ خوب پیدا ہو جائے، وہ جذبہ بیدار ہو جائے، وہ فکر روشن ہو جائے، وہ نظریہ قائم ہو جائے، وہ حوصلہ پیدا ہو جائے کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں انسان خدا کے لیے قیام کر سکے، حکم کا محتاج نہ ہو. بس یہ خیال ہے کہ خدا کا تقاضا کیا ہے، ہمیں اس تقاضے کو پورا کرنا ہے ہر حال میں، یہی ہے قیام. فزیکلی دو پاؤں پہ کھڑا ہونا، یہ ماہیت قیام نہیں ہے. ماہیت قیام یہ ہے، اب آپ بتائیے کہ اگر کوئی شخص دو پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ یہی میں نے عرض کیا تھا نا کہ اگر تفصیل سے نماز کے احکام ذہن نشین ہو جائیں تو پوری زندگی کیسے خدا کے لیے بسر ہوتی ہے یہ راز سمجھ میں آ جائے. نہیں کھڑا ہو سکتا، دو پاؤں نہیں ہیں، کٹ گئے جنگ میں یا زخم ہو گیا، درد ہے، نہیں کھڑا ہو سکتا. اب یہ قیام اس کا تسلیم ہوگا یا نہیں؟ ظاہری قیام ساقط ہو جائے گا، باطنی قیام قبول ہو جائے گا۔ نہیں کھڑا ہو سکتا ہے شخص، پاؤں نہیں ہے، کٹ گئے، ٹوٹ گئے، زخم ہو گیا، درد ہے، بیماری ہے، عام حالات میں، اس سے بھی کم تر مثال دوں، عام حالات میں قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اگر عام حالات ہیں، اختیار ہے آپ کو، اور قبلے کی طرف رخ کیے بغیر نماز پڑھیں گے، نماز باطل ہے، منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور حالات ایسے ہیں کہ قبلے کی طرف رخ کر نہیں سکتے، جیسے مثلا جنگ، تلوار سے تلوار ٹکرا رہی ہے، ایک طرف دمشق کی فوج ہے اور ایک طرف کوفے کی فوج، ایک طرف شام کی فوج ہے، ایک طرف عراق کی فوج ہے، ایک طرف طاغوت بنو امیہ ہے اور ایک طرف مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اب جنگ ہو رہی ہے، سامنے دشمن ہے، ادھر سے رخ موڑ کے کعبے کی طرف رخ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اسی کیفیت میں کہا اللہ اکبر، یعنی دل کی توجہ پوری خدا کی طرف ہے، تو اگر ظاہری طور پر کعبے کی طرف توجہ نہیں کر سکا تو قبلہ مسلم، شرط قبلہ رو ہونے کی یہاں پر، یہاں پر اس حالت میں حذف ہو جائے گی، اس کی نماز بھی ہو جائے گی، نماز کا اعادہ بھی نہیں کہ دوبارہ پڑھیے نماز۔ تو کعبے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہونا یا کعبے کی سمت رخ کر کے کھڑا ہونا، مسجد الحرام کی سمت عام اختیار کی حالت میں رخ کر کے کھڑا ہونا، یہ حکم ہے جو اس کیریکٹر کو پیدا کرنے کے لیے ہے کہ دل کی سوئی ہمیشہ اللہ کی طرف رہے۔ قیام کی شرط اس لیے کہ خدا کی خاطر اپنی زندگی میں کوئی قدم اٹھانے کا حوصلہ برقرار رہے۔ رکوع اس لیے ہے کہ انسان میں تکبر پیدا نہ ہونے پائے خدا کے مقابلے میں۔ سجدہ اس لیے کہ انسان کے اندر خدا کی نعمتوں کی قدردانی اور شکر گزاری پیدا ہو۔ اسی لیے جو لوگ جھک نہیں سکتے، ریڑھ کی ہڈی میں خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف ہے، کھڑے ہو سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ سجدہ نہ کریں، پیشانی جھکائیں نہیں زمین پر، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یا فرض کیجئے کوئی شخص ڈوب رہا ہے پانی میں، وہاں زمین ہے ہی نہیں، قیام اور رکوع کیا، وہاں سجدہ کس انداز سے ہوگا؟ ایک سر کا ذرا سا اشارہ، آنکھ کو، آنکھ بند کیا اس ارادے سے کہ سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ قبول۔ اس کے کیا معنی ہے کہ یہ سجدہ جو واجب کیا گیا ہے عام اختیار میں، یہ صرف اس قدر کو، اس ویلیو کو پیدا کرنے کے لیے کہ انسان نعمت الہیہ کی قدردانی کر سکے، شکر گزار بنے، کفران نعمت نہ کرے۔ تو یہ جملہ اس فقیر کا یاد رکھیے کہ جب تک آپ احکام کے صرف پابند رہیں گے تو ممکن ہے کہ پوری زندگی نظر اللہ نہ کر سکیں، جب آپ اقدار کے پابند ہو جائیں گے تو کیفیت زندگی کی کچھ اور ہوگی۔ اور اقدار کے ساتھ جینا آسان نہیں ہے۔ ایسے میں کیا کر، آپ سب سے، حضرات سے دست عدد جوڑ کے میں معافی مانگ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، عام طور پر اس وقت جو انسانی معاشرہ ہے وہ یہ شعور بھی نہیں رکھتا کہ اقدار کے ساتھ کیسے زندگی بسر کی جاتی ہے۔ قدریں، اقدار، ویلیوز، اور جو ان نقطوں کو پا جاتے ہیں کے لیے یہ دنیا دار ابتلا اور بن جاتی ہے. قدروں کے ساتھ جینا آسان تھوڑی ہے, خون کے گھونٹ پی پی کے جینا پڑتا ہے قدروں کے ساتھ. قدردانی, محبتوں کی قدردانی, احسان کی قدردانی, وفاؤں کی قدردانی, بڑوں کی قدردانی, کس وقت کس لمحے میں ہمارا کیا اخلاقی فریضہ ہے, کس کے لیے ہمیں کس وقت کیا اخلاقی رویہ اختیار کرنا چاہیے, اب یہاں ٹھہر کر آپ مجھے ریسسٹ نہ کہہ دیجئے گا کہ میں نسل پرست ہوں یا قوم و قبیلہ پرست ہوں. مگر ایک بات ضرور ہے, ساری دنیا عربوں کا مذاق اڑاتی ہے. میں کہتا ہوں اس بات سے حذر کیجئے, عرب قوم وہ قوم تھی اور وہ قوم ہے جس کے یہاں اقدار کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا کی روایت قائم رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ جو لوگ عرب کہلاتے ہیں وہ عرب نہیں ہیں, دھوکہ نہ کھا جائیے گا. عرب وہ ہیں کہ جن کی ستائش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی حدیث ہے, ارشاد ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے تمام روئے زمین کے انسانوں پہ نظر ڈالی اور اس میں سے عرب کا انتخاب کیا, اور عربوں میں سب پہ نظر ڈالی, تمام قبیلوں پر, تمام نسلوں پر, بنو ہاشم کا, قریش کا انتخاب کیا, اور قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا, اور بنو ہاشم میں سے نسل عبد مطلب کا انتخاب کیا, اور مجھے اس نسل مبارک میں پیدا کیا, اور اس لیے میں سید کائنات ہوں. دنیا میں وہ عرب نسل, اصیل عرب, ان کے یہاں قدریں ہیں, ان کے مردوں میں, ان کی عورتوں میں قدریں ہیں. قدروں کے ساتھ زندگی بسر کرنا, ہر لمحہ ایک معرکہ ہوتا ہے, ہر لمحہ ایک معرکہ ہوتا ہے زندگی میں. اگر قدریں ہیں, قدریں نہیں آئیں تو جیسے کل انعام حیوانوں کی طرح زندگی بسر کر لیجئے یا اس سے بھی پستر. اگر انسان حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرے تو چاہے وہ حیوانوں کے برابر زندگی بسر کرے کہلائے گا پستر, کہلائے گا پستر. بس اب اس سے زیادہ بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ ساتھ نہیں دے رہی ہے طبیعت. یہ جملہ بار بار دہراؤں گا, بار بار ذہن میں تازہ کیجئے گا یہ جملہ کہ صرف احکام کے ساتھ نہیں, اقدار کے ساتھ زندگی بسر کرنا سیکھیے. پروردگار ہمیں اقدار کے ساتھ زندگی بسر کرنا تعلیم فرمائے, اور اقدار کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا ہنر, سلیقہ, یہ تہذیب, یہ ثقافت اگر کہیں ہم سیکھ سکتے ہیں تو مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ کا گھرانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب فضائل پڑھوں یا مسائل آپ گریا کریں گے, اس لیے کہ بات مثال دینے کی ہے. آج کل دنیا میں رشتے کس طرح پیدا ہوتے ہیں, دوستیاں ہوں یا رشتے, مجبوری کے رشتے ہوتے ہیں, احکام کی پابندی ہوتی, قدریں تھوڑی ہوتی, قدریں دیکھنی ہو تو آپ ان خواتین کو دیکھیں جو کربلا میں تھی. عورتیں شوہروں کی قدر کرتی ہیں بس اس وقت تک جب تک شوہروں کے جیبوں میں پیسہ ہو, جب تک شوہروں کے ساتھ عزت اور نیک نامی میسر ہو, آرائش و آسائش میسر ہو. آسائش زندگی عام طور پر ذرا سا بات اقدار تک آئی اور اس کے بعد حالات دیگرگوں ہونے لگتے ہیں. کربلا کی کیسی بیویاں تھیں اور کیسی مائیں تھیں, کسی کی زبان پر اپنے کسی شوہر کے لیے یہ نہیں آیا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا. اسے کہتے ہیں وفا, اسے کہتے ہیں محبت, اسے کہتے ہیں قدردانی. یہ اقدار کی زندگی. عورتیں تھیں, وہ بھی عورتیں تھیں, عورتیں تھیں. اور صرف سرکار سید الشہداء تک بات نہیں ہے, یہ ہمارے آپ کے لیے وہب کی مثال کافی ہے. وہب اور وہب کی بیوی, وہب کی ماں, زہیر قین, زہیر قین کی زوجہ, حور اور کی زوجہ, حبیب اور حبیب کی زوجہ. ذرا سی کوئی آزمائش آ جائے ہمارے یہاں, عورتوں کی زبان میں سب سے پہلے آتا ہے کہ چلیے آپ بیٹھیے خاموش. ارے بھائی مسئلہ ہے, حق ادا کرنا ہے, عافیت کوشی نہیں. کیسی تھی حبیب کی بی بی کہ جب حبیب نے آقا حسین کا خط پڑھ کے ایک تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کے غور کرنا شروع کیا تو بی بی نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں, تمہیں میری فکر ہے, بچوں کی فکر ہے, غیرت نہیں ہے, آقا حسین بلا رہے ہیں اور تم جانے سے گریزا ہو. یہ وہ بیویاں تھیں جو احکام کی نہیں اقدار کی پابند تھیں. اقدار, یہ قدریں اپنے گھروں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں. احکام نہیں, اقدار. بس مسلسل آپ کے سامنے ساری روایتیں ہیں, مسلسل مختلف امام بارگاہوں میں ذاکرین بیان کر رہے ہیں, کوئی بیان کرتا ہے, کوئی روایت کسی کی زبان پہ ہے, کوئی روایت کسی کی زبان پہ ہے. حضرت ابو الفضل العباس کی زوجہ, حضرت ابو الفضل عباس کے بچے, مجھ میں طاقت نہیں ہے, میں بہت طاقت سمیٹ کے گفتگو کر رہا ہوں اس وقت, لیکن مجھے اطمینان ہے کہ کم سے کم دو تین باتیں میں نے ایسی کہی ہیں جو آپ کے لیے سرمایہ فکر بنیں گی. یہ یاد رکھیے آپ معمور ہیں, مجبور نہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ آپ کو اقدار کی زندگی بسر کرنی ہے, صرف احکام کی نہیں. اقدار کی زندگی بسر کریں گے تبھی اہل بیت کا کردار سمجھنے کے لائق بنیں گے, ورنہ قدم قدم پر شکوک اور شبہات پیدا ہوتے رہیں گے. حسین نے یہ قدم کیوں اٹھایا, علی نے ایسا کیوں کیا, حسین نے ایسا کیوں کیا, یہ شکوک و شبہات, یہ سوالات پیدا ہوتے رہیں گے. لیکن اگر آپ نے اقدار اخلاقی اور اقدار انسانی اور اقدار اسلامی پر زندگی بسر کرنے کا شعور پیدا کر لیا تو یہ ہستیاں سمجھ میں آنے لگیں گی, پھر دل ان سے قریب ہوگا, یہ آپ کے دل سے قریب ہوں گے. اور پھر عاشورہ گزر جائے گا کیلنڈر میں, لیکن آپ کے دل میں عاشورہ قائم رہے گا. آج 11 محرم ہے, आज का दिन कल के दिन से कम अंदोहनाक तो नहीं है। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम से। क्या क्या रिवायतें हैं जो पढ़ने से पहले कलेजा खून हो जाता है। मुझ में ताकत नहीं है, ताकत नहीं कि रिवायतें भी नकल करूं। दिल सीने में ऐसा लग रहा है जैसे दिल नहीं है, कोई जख्म है। अभी मैं मगरिब की नमाज से पहले बैठकर एक किताब का मुतालआ कर रहा था और उसमें दफ्न शुहदाए करबला की रिवायतें पढ़ रहा था। कबल इसके कि उन रिवायतों में से बाज रिवायतों की तरफ इशारा करूं, ये सवाल जरूर दोहराऊंगा उन नाम निहाद मुसलमानों से, ये सवाल करूंगा कि तुम किस तहजीब के पाबंद हो, किस कानून के पाबंद हो, किस शरीयत के पाबंद हो। तुम गौर करते हो, तारीफ पढ़ते हो। उमर इब्ने साद नहस ने, शकी इब्ने शकी ने अपनी फौज के मक्तूलीन को दफन किया और फर्जंद रसूल को दफन नहीं किया। फर्ज कर लें, फर्ज कर लें, फर्ज कर लें, खाकम बदहन नकले कुफर को फरना बाशद हुसैन गुनाहगार थे। इस्लामी मुल्कों में हद जारी होती है ना, हद जारी होती है, हद वाजिब। सऊदी अरब में गर्दनें उड़ाई जाती हैं फिर उनको दफन किया जाता है या नहीं। किस शरीयत के पाबंद थे जिन पे तुम तरहम करते हो, जिन्होंने किसी और को नहीं रसूलुल्लाह के नवासे को कत्ल किया, घोड़ों से पामाल किया और बेगोरो कफन छोड़ के चले गए। ये ना अकदार के बंदे थे, ना अहकाम के बंदे, ये कुफर के बंदे थे। इनके कुफर में शक है, इनके फिस्क में शक है। बस ये एक एक जुमला, यही तसव्वुर हमेशा इस दिल को जख्मी रखने के लिए काफी है कि हुसैन शहीद हुए, हुसैन पामाल हुए, हुसैन बेगोरो कफन रह गए। बनी असद का एक शख्स जो बामारिफत नहीं था, जो बामारिफत नहीं था और वो नहरे अलकमी के करीब रहता था। वो नहरे अलकमी जहां आका अब्बास अलैहिस्सलाम पानी लेने के लिए गए थे और जिसके साहिल पर आप शहीद हुए हैं, वहीं उसकी ज़राअत की जमीनें थी। वो अहले विलायत नहीं था। वो कहता है कि जब जंग खत्म हो गई तो हमें तो बस इतना ही मालूम था कि हाकिम वक्त पे किसी ने खुरूज किया है, तो हम हुसैन को खारिजी समझते थे। जब उनका लाशा छोड़कर लोग चले गए और मैं अपने खेतों और बागों की फिक्र में गया तो मैंने देखा कि उधर से जो हवा आ रही है अजब मुश्क की खुशबू आ रही है। पहली बात तो मेरे लिए यही हैरत की थी कि या अल्लाह, जिन्हें हम खारिजी समझते हैं आखिर ये कौन है कि इनके लहू से, इनके जिस्म मुबारक से कैसी खुशबू आ रही है। ऐसी खुशबू तो हमने कभी सूंघी नहीं। उसने कहा मैं इसी حیرت میں رہا کہ سورج ڈھلا شام ہوئی تو میں نے دیکھا کہ جیسے لگتا ہے کہ آسمان سے بہت سے ستارے آ رہے ہیں ان لاشوں کے پاس اور پھر وہ اوپر بلند ہو رہے ہیں. ستارے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, ستارے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. اس کی یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ ستارے نہیں, یہ نوری مخلوقات ہیں, یہ ملائکہ ہیں جو آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ. اس نے اور بھی کرامتیں نقل کی ہیں لیکن بس اب شاید یہ فقرہ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے. 11 محرم گزر گئی, 12 محرم گزر گئی اور اس کے بعد بنی اسد کی عورتوں نے اپنے مردوں کو غیرت دلائی. کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, حسین نے تم سے یہ زمین خریدی تھی پھر تمہیں کو اس کا متولی بنایا ہے اور اس شرط کے ساتھ متولی بنایا ہے کہ تم ہمارے لاشوں کو دفن کرو گے. اب حکومت وقت کا لشکر جا چکا, تمہیں کس کا خوف ہے؟ دفن کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم نہیں جاتے ہو تو ہم جائیں گے. عورتوں کے ساتھ بچے تیار ہو گئے کہ مٹھی مٹھی ہم خاک ڈالیں گے تب بھی یہ لاشیں دفن ہو جائیں. بچوں اور عورتوں کے غیرت دلانے پر جب بنی اسد آمادہ ہو کر آئے ہیں تو بس روایتوں میں یہی ہے کہ انہوں نے دفن کیا ہے, یہ ہے دفن کرنے میں مدد کی ہے, دفن کیا ہے, بس یہ ہے روایت. میں کل پرسوں 2-3 دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ منظر مورخ کو نظر نہیں آتے. آپ کو معلوم ہے آقا حسین کی قبر تو مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے تیار کی تھی. یہ جناب بیوی ام سلمہ کے خواب میں موجود ہے. جناب بیوی ام سلمہ نے نقل کیا ہے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ میرے خواب میں آئے, میں نے دیکھا کہ سر مبارک پہ امامہ نہیں ہے, ریش مبارک زلفوں پر بہت گرد ہے, بہت خاک ہے, بہت مٹی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو کس حال میں دیکھ رہی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا میں حسین اور حسین کے ساتھ قتل ہونے والوں کی قبر تیار کر کے آ رہا ہوں. قبر رسول نے تیار کی ہے, گویا جب بنی اسد آئے ہیں تو قبریں تیار تھیں. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حسین کون ہے, عباس کون ہے, اکبر کون ہے, اصغر کون ہے, کس کو کہاں دفن کریں. اس وقت انہوں نے دیکھا ہے کہ کوفے کی طرف سے آنے والا کوئی سوار آ رہا ہے, یہ کوئی اور نہیں بے اعجاز امام کا بیٹا اور امام وقت سید سجاد تھا جو کربلا پہنچا ہے اور بنی اسد کو اپنی رہنمائی میں تدفین کے لیے مدد فرمائی ہے اور خود اپنے بابا کو قبر میں اتارا ہے. مگر کیسے اتارا ہوگا آقا, کس انداز سے اتارا ہوگا؟ سینے کی ہڈیاں تو چور چور ہو چکی تھی. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. وہ فقرہ جس کے لیے میں نے کہا شاید اس سے پہلے نہ سنا ہو, میں نے آج ہی خود میں نے آج مطالعہ کیا ہے, وہ فقرہ یہ آقا حسین کو امام نے دفن فرمایا اور آقا کے بھائی نے پا حضرت علی اکبر کو دفن فرمایا. تمام شہداء کو جمع کر کے ایک بڑی قبر میں دفن فرمایا. اس کے بعد ترائی کی طرف آئے, جہاں حضرت ابو الفضل العباس آقا کا وفادار غلام جو بھائی ہوتے ہوئے زندگی بھر غلامی کا دم بھرتا رہا, ان کا لاشا پڑا ہوا تھا, مگر سن سکو گے عزیزوں کس کیفیت میں تھا لاشا, دشمنوں نے کیسا انتقام لیا تھا عباس سے, دشمنوں نے کیسا انتقام لیا تھا عباس سے. میں مجبور ہوں حوالہ دینے پر, علامہ سید مہدی بحر العلوم رحمت اللہ علیہ, ان سے کسی نے جا کے پوچھا, اللہ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے, اوپر آپ جائیں گے دیکھیں گے تو آقا عباس کی زری کوئی بہت بڑی زری نہیں ہے, نسبتاً چھوٹی زری ہے. نیچے اگر آپ مشرف ہو زیارت کے لیے, اس فقیر کو ایک مرتبہ آقا نے یہ شرف بخشا, میں نے تعویذ قبر جا کے زیارت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. نیچے جو اصل قبر ہے بہت چھوٹی سی قبر ہے, بہت چھوٹی سی قبر ہے. علامہ سید بحر العلوم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو الفضل عباس جوان تھے, بہادر تھے, بہت قداور تھے, ان کا پاؤں, ان کے پاؤں سے رکاب چھوٹی پڑتی تھی, گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو زمین پر قدم خط دیتا جاتا تھا, اس قدر بلند و بالا شخصیت, قداور شخصیت, قبر اتنی چھوٹی کیوں؟ جناب سید بحر العلوم نے خوب کیا کیا, تمہیں نہیں معلوم دشمنوں نے کس طرح عباس سے انتقام لیا ہے, دشمنوں نے عباس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. جب جناب سید سجاد دفن کرنے کے لیے آئے, ایک ٹکڑا اٹھاتے تھے تو دوسرا ٹکڑا علیحدہ ہو جاتا تھا, چھوٹی سی قبر میں ٹکڑے ڈال دیے, چھوٹی سی تاریخ قبر
اللہ